الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم امنت بالله صدق الله العظيم وبعزمته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ چند جمعوں سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی آیات کی تفسیر اور امت کے تسلسل کے اعتبار سے جو اس آیات کی تفسیر سے متعلق سواد اعظم کی تشریحات اور ارشادات ہیں وہ ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس عنوان سے سورۃ الحجرات کو شروع کیا۔ سورۃ النور، سورۃ التوبہ، سورۃ العراف، سورۃ الانعام کی مکمل تفسیر الحمدللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے فضل سے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات سے خطبۃ الجمعہ کے اندر اس کی تکمیل کی گئی اور اب سورۃ الحجرات کی باقاعدہ اور باضابطہ گزشتہ دو جمعوں سے اس کی ابتدا کی گئی۔ سورۃ الحجرات کے انتخاب کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ الحمدللہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت مضمون کے اعتبار سے اور اپنے معاملات کے اعتبار سے محیط تمام مسائل پر ایک سورت ہے اور یہ کتاب حیات کا اور کتاب ہدایت کا ایک جز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب حیات ہے اور کتاب ہدایت ہے، اس کی ایک بنیادی صورت ہونے کی یہ سورۃ الحجرات کی ایک بنیادی تعارف اور اس کی حیثیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الحجرات کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نزول قرآن کے اختتامی مراحل کے اندر نازل ہو رہی ہے، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اپنی تکمیل پر ہو رہا ہے، اپنے اختتام پر ہو رہا ہے، تو سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء یہ اواخر سورتوں میں سے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہوئی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء بیک وقت اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب اور قلب مبارکہ پر اور قلب منیر پر نازل ہوتی رہی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مضامین کو متفرق فرماتے اور باقاعدہ اور باضابطہ تلاوت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ ارشاد فرماتے جو اب میں نے پڑھ لیا ہے یہ مائدہ میں لکھ دو اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو نساء میں لکھ دو۔ تو یہ فرق تو صرف اللہ کا محبوب ہی بتا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آیات کی ترتیب کو اس کے مضامین سے سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے محبوب ہی کو اس کا علم عطا فرماتا ہے کہ یہ سورت کس، یہ آیات کس سورت کا حصہ ہے اور یہ آیات کس سورت کا حصہ ہے. کیونکہ اب اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے اور اسلامی ریاست کے قیام پر اب جتنی مدنی صورتیں اتر رہی ہیں، چاہے ابتدائی دور کی سورت البقرہ ہو جس کے کچھ مضامین مکہ میں اتر چکے ہیں اور جس کا اکثر الاکثر حصہ مدینہ منورہ میں اتر رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی مدنی صورتوں میں بلکہ تمام صورتوں میں آپ کہیے سب سے طویل صورت سورت البقرہ ہے. مضامین کے اعتبار سے اور قرآن مجید کے جو چار موضوع ہیں جس پر ہم اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن کی تعریف ایک طویل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وقت مختصر ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے اور قرآن کی غرض و غایت انسان کو ہدایت پہنچانا ہے، یہ ایک بات. اسی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کے جو مضامین ہیں جو اس کے اندر اترے ہیں، اس کی آیات دو حصوں پر ہیں، محکمات ہیں متشابہات ہیں. محکمات وہ ہے جس سے شریعت جاری ہوئی ہے، جس سے عقیدہ زائد جاری ہوا ہے، نظریات جاری ہوئے ہیں. محکم یا محکمات اس کی جمع. اب یہ قرآن کے طالب علم ہونے کے حوالے سے ہمیں یہ چند باتیں یاد ہونی چاہیے. جہاں قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے یا 22 سال اور آخری چند مہینوں کے اعتبار سے، جس کو مجموعی طور پر ہم 23 سال کا عرصہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو اس کا موضوع تو حضرت انسان خود ہے، یعنی انسان کی ذات ہے جسے یہ خطاب کرتا ہے اور انسان کو خطاب کرتا ہے اور اس کی غرض کیا ہے، یعنی انسان کے حوالے سے وہ اس کی ہدایت ہے. اس کے مضامین کی ترتیب کیا ہے اس کو عرض کرنے سے پہلے اس آیات کے نزول کے اعتبار سے رب کریم کے اس کلام کا جو خاص حسن ہے اور آیات کی ترتیب ہے، ان آیات کی ترتیب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک محکمات ہے ایک متشابہات ہے. محکمات محکم کی جمع ہے. محکمات کو یوں سمجھیے کہ وہ آیات جس کو پڑھنے کے بعد میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں، جن کے پر اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اس فیضان کو کھول دیا ہے اور پھر امت پھر اس تسلسل کے ساتھ ان آیات کو سمجھے. تو محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جس کے پڑھنے کے ساتھ اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے، اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے. تو شریعت جو ہے، جو شریعت ہے، جو زندگی گزارنے کے دستور اور طریقے ہیں جس کو شریعت کہا جاتا ہے، تو وہ تمام کے تمام محکمات میں ذکر کی گئی ہیں. محکمات وہ ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہو ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا کلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، بغیر دماغ پر کثرت زور دینے کے وہ معنی اپنے معنی کے اعتبار سے اور حدیث رسول کو سامنے رکھ کر رکھا جائے اور قرآن کی دیگر آیات کو جو اسی مضمون سے متعلق ہے اس کو سامنے رکھ دیا جائے تو وہ اپنے معنی کو واضح کر دیتی ہے. یہ محکمات ہیں. متشابہات اس کو کہتے ہیں جس کا معنی انتہائی خفا میں ہوتا ہے، انتہائی مخفی ہوتا ہے، انتہائی پوشیدگی میں ہوتا ہے، انتہائی پردے میں ہوتا ہے، انتہائی اسرار و راز میں ہوتا ہے. جس قدر بھی اگر ہم غور و تحمس کریں، فکر کریں اور اپنی صلاحیت اور استعداد کے تمام گوشوں کو کشادہ کر دیں، لیکن اس کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے. جس طرح کے وہ آیت متشابہات میں سے بہت، جس طرح کے آیت جس کو آیت مقطعات کہا جاتا ہے، مقطعات معنی کیونکہ قطع سے ہے، کٹے کٹے الفاظ آتے ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، تو یہ کٹے کٹے الفاظ آ رہے ہیں، یعنی جس کو حروف تہجی میں ہم بطور املا کے پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے، ورنہ پورا قرآن آپ پڑھیے تو اس میں اس طرح نہیں پڑھا جاتا، بلکہ زبر زیر کے ساتھ ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس کو قطع نہیں کیا جاتا اگلے حرف کے ساتھ یا ما قبل حرف کے ساتھ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں مکمل قطع کر کے ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم طا ہا یا سین کاف ہا یا عین صاد، تو یہ قطع کر کے جو پڑھا جا رہا ہے، کاٹ کاٹ کے جو پڑھا جا رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ بات. اور یہ حروف مقطعات یہ ان آیات میں شمار ہوتا ہے جو محکمات نہیں ہیں بلکہ متشابہات ہیں. یعنی متشابہات کا معنی یہ سمجھ لیجئے، آپ اس کے لفظی تلفظ سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تشبہ سے، یعنی ما اس کے اندر اتنا اشتباہ پایا جاتا ہے، اگر ایک معنی آپ اس میں مراد لیتے ہیں تو دوسرا معنی سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں یہ معنی ہو سکتا ہے، پھر وہ معنی مراد لیتے ہیں تو تیسرا معنی کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی یہ معنی مراد ہو سکتا ہے، تیسرا معنی لیتے ہیں تو پھر چوتھا معنی. تو اس میں اس قدر تشبہ اور گویا کہ باہم مضامین میں متشابہات اور باہم مضامین کے اندر ایک ایسا ربط قائم نہیں ہو پاتا کہ جو ہم اصل مغز تک پہنچ چکے، سکیں. تو اس قدر اسرار اور خفا اس معنی کے اندر گویا کہ پائے پایا جاتا ہے تو اس کو متشابہات کہا جاتا ہے. تو متشابہات جس طرح الف لام میم, ہم جتنا غور کر لیں الف سے کیا مراد ہے ہم نہیں جان سکتے, لام سے جتنا غور کر لیں ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ لام کہہ کر کیا بیان کیا جا رہا, میم پڑھنے سے ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ میم کہہ کر کیا بیان کیا جا رہا ہے. کافا یا عین صاد, یہ کاف کو الگ, ہا کو الگ, یا کو الگ, عین کو الگ, سواد کو الگ, کیا بیان کیا جا رہا ہم نہیں جانتے. تو لہذا ان آیات کو مضمون اور ترتیب کے اعتبار سے جو میں عرض کر رہا تھا, دو حصوں میں آیات کو تقسیم کیا گیا, جو محکمات اور متشابہات. محکمات وہ ہیں جو سراسر ہدایت اور شریعت پر موجود ہے, کہ جو واضح طور پر, کیونکہ اگر شریعت کے مسائل کو چھپا دیا جاتا, شریعت کے مسائل کو شبہ کا شکار کر دیا جاتا مضامین کو سمجھنے کے لیے, اور شریعت جو واضح ہماری ہدایات کے لیے, عقائد جو ہمارے واضح ہدایات کے لیے, اس کو اگر انتہائی پردے میں رکھ دیا جاتا, خفا میں رکھ دیا جاتا, تو اس سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا؟ تو جو چیزیں ہمارے سے متعلق ہیں, ہماری ہدایات اور ہمارے زندگی کے مضامین سے متعلق ہے اور احوال سے متعلق ہیں, اس کو قرآن مجید نے مکمل طور پر محکمات میں ذکر کیا ہے. اور وہ خاص چیزیں جو ان محکمات کی وضاحت سے متعلق ہیں, یا اسرار کائنات سے متعلق ہیں, اور رموز کائنات سے متعلق ہیں, اور قیامت تک اٹھنے والے تجدیدی امور اور کارنامے, اور اسلام کو درپیش آنے والے مسائل, اور اس سے کائنات کے اندر جو انقلابات ہیں, تبدیلیاں ہیں, جو وہ روپذیر ہونے والی ہے, وہ متشابہات میں ذکر کی گئی ہے. اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا, وہ مضمون خاص ذات مصطفیٰ کریم کے لیے. تو یعنی راز قرآن, کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر علامہ امام سیوطی نے لکھا کہ دو قسم کے مضامین اتارے گئے ہیں معلومات کے اعتبار سے. معلومات کے اعتبار سے ایک معلومات اس میں اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ کے علم کا مظہر ہے یہ کتاب, کیونکہ رب کا کلام ہے. تو جب رب کا کلام ہے تو ذات کا کلام ذات کی صفت ہوتا ہے. تو یہ رب کی جس طرح ذات واجب ہے, اس طرح یہ رب کا کلام ہے. تو کلام جو ہے نہ رب کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے. تو لہذا یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے راز اور اس کی ذات کا کلام ہے, یہ رب کریم کا خود کلام ہے. یہ ایک الگ تشریح ہے جو ہم نے رمضان میں آپ کے سامنے کی. اگر یہ کلام ہے رب کا, تو پھر اس کو ہم سن کیسے لیتے ہیں, اس کو ہم پڑھ کیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ رب کریم کے تو تمام صفات جو ہے وہ متشابہات سے تشبیہ دینے سے پاک ہے, وہ مخلوق کے احاطے میں نہیں آ سکتی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے پڑھا وہ غیر مخلوق ہے, جو ہم نے پڑھا وہ غیر مخلوق ہے, جو ہم نے پڑھا وہ غیر مخلوق ہے, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ مخلوق ہے. یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جس طرح ذات غیر مخلوق ہے, کہ جس پر مخلوق کا اطلاق نہیں ہو سکتا, اسی طرح اللہ رب العالمین جل مجدہ کا کلام بھی جو ہے وہ غیر مخلوق ہے. ہاں یہ کلمات جو ہیں, یہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ وہ قالب ہے جس کے اندر اس اصل معنی کو بیان کیا گیا ہے اور اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. اور عقیدہ ہم نے جو قرآن کے بارے میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہے, اور حقیقی معنی جو اس کے اندر سے, یہ بھی اللہ کی جانب سے. اب اس کو تھوڑا سا آگے اگر ہم لے کر چلیں, تو متشابہات پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کے ایک مضمون, قرآن کی آیات کا یوں سمجھ لیجیے کہ 90% حصہ, یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ 95% حصہ, 95% جو حصہ ہے وہ ایسا ہے جو بالکل واضح ہے, جس کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی, اس کے مطالب, اس کے مفاہیم, اس کے مقاصد اور اس میں جو ہدایات کی باتیں وہ واضح ہو جاتی ہیں. اور 5% حصہ ایسا ہے جو انتہائی مبہم ہے, اور اس میں الجھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں, اس میں پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں. ان کا کام ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو, تمہیں ہدایت چاہیے, تو تم متشابہات میں نہ گھسو. تمہیں متشابہات میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم محکمات کی طرف چلو کہ جن آیات کے اندر مکمل معنی واضح کیے گئے. اب سوال پیدا ہوا کہ جب متشابہات ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر اس کو نازل کسی لیے کیا گیا ہے؟ تو فرمایا دیکھیں, قرآن کا خطاب دو ذاتوں سے ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنے محبوب سے ہوتا ہے, اس کے بعد اپنے بندوں سے ہوتا ہے. تو جو بندوں سے ہوا ہے, جو نبی پاک بیان کریں گے, وہ تو محکمات میں بیان کیا گیا ہے. تمہارے علمی نشنوا اور تمہاری روحانی ترقی اور تمہاری فکری ترقی جن مضامین سے ہوگی وہ محکمات میں بیان کی گئی ہے, اور اپنے محبوب کے علم کے درجات جس میں بیان کیے جائیں گے وہ متشابہات میں بیان کیے. کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کا عرفان عطا فرمانا چاہ رہا ہے, اپنی ذات کی طرف سے معلومات عطا کرنا چاہ رہا ہے. تو جو ہمارے مطابق کی ہدایات ہیں, جو ہمارے مضامین اور ہمارے ذہن اور ہماری صلاحیت اور ہمارے استعداد کے حوالے سے
جو ہمارے لیے معلومات ہیں وہ محکمات میں بیان کی گئی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ایک سمندر کے مانند ہمارے سروں پر سوار ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے علم میں مزید ترقی دینے کے لیے اس کو محکمات میں کم، متشابہات میں زیادہ بیان فرماتا ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ واضح آیات کو نہیں سمجھ سکتے، اور مصطفیٰ وہ ہے جنہیں الف کہہ دیا جائے تو کہتے میں سمجھ گیا ہوں، جنہیں لام کہہ دیا جائے تو کہتے میں سمجھ گیا ہوں، جنہیں میم کہہ دیا جائے تو میں سمجھ گیا ہوں. یعنی حضور کے صلاحیت کا معیار اور حضور کی علمی صلاحیت اور قابلیت اتنے بلند ہے کہ آپ کو متشابہات میں جتنا کٹھن مرحلہ بیان کیا جاتا ہے اس سے آپ کے علم کے دریچے اور کھلتے چلے جاتے ہیں. اب اس میں دوسری بات یہ ہے، اب مضامین معلومات کیا ہے، کیونکہ بعض پرویزی قسم کے گمراہ بددین اور ملحد قسم کے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں، اور یہ ہماری یونیورسٹی اور کالجز کے اندر بھی ایسی فکریں نمو کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اسلام ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حجرے میں بیٹھ کر بیان فرمایا، جیسے احوال تھے جیسے مسائل تھے، اس وقت ثقافت بہت تنگ تھی، تمدن کے اندر اتنی ترقی نہیں تھی، تہذیب اتنی وسعت نہیں پکڑ چکی تھی. آج جو 2014 کا دور ہے کہ انسان جو ہے وہ چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے اور تمام کائنات کو مسخر کر رہا ہے، یہ دور رسالت میں نہیں تھا. دور رسالت میں اونٹوں کی سواری تھی، گدوں کی سواری تھی اور خچروں کی سواری تھی، تلواروں سے لڑا جاتا تھا، نہ اس وقت نہ اتنے بڑے بڑے جٹ تیارے تھے، نہ جنگ کے یہ آلات تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات مرحمت فرمائی وہ اس دور کی تہذیب کے حوالے سے، وہ اس دور کے حالات کے حوالے سے دی ہے. تو لہذا شریعت، اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کی اطاعت ضروری ہے تو یہ ضروری ہے. نبی کی اطاعت ضرورت تھی ان کے دور تک، اس لیے کہ وہ اپنے دور کی معلومات دے رہے تھے، انسانیت کے زیست کے تقاضے اور انسان کے ترقی کے تقاضے، انسان کی معاشرتی تقاضے جو اس حوالے کے اعتبار سے تھے، جو ان حالات کے اعتبار سے تھے، تو نبی نے ان حالات کو دیکھ کر ان کے لیے ہدایت دی ہے. تو لہذا نبی کی اطاعت جو ہے وہ اس دور تک کے لیے محیط ہے. اب ہمیں نبی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈائریکٹ قرآن اٹھائیے اور اپنے معاملات کو کھولتے ہوئے چلیں. تو یہ پرویزیت کی بنیاد ہے جس پر پرویزی مذہب بنا ہے، جس پر انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا ہے، اور جس پر سر سید احمد خان نے جس پر مکھی مکھی مار کر پوری عمارت کھڑی کی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی بنا کر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ مرنے سے پہلے اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ چھوڑ کر گئے ہیں جس کو انکار حدیث کہا جاتا ہے، جو ان کی کتابیں آج بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمہ القرآن کو پڑھنے کے بعد واضح ہو جاتی ہے. اور وہ بنیاد پرویز کو مہیا کی گئی ہے، اور وہ بنیاد یہ تھی کہ رسول کی اطاعت کا جو دائرہ ہے وہ اپنے 23 سالہ دور تک رہا ہے، بعد میں اس کی ضرورت نہیں رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے کس طرح لڑائی کرنی ہے، کس طرح ترقی کرنی ہے، کس طرح ہم نے سیاسی اسٹرکچر اپنے معاشرے میں پھیلانا ہے، کس طرح ترقی دینی ہے، تو آج اس دور کے مقابلے میں معاشرہ بہت ترقی کر گیا ہے. آج صلاحیتوں کے پیمانے تبدیل ہو گئے ہیں، آج ترقیوں کے زاویے اپنے ہر حدود کو پار کر گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو معیار دیا تھا وہ اپنے دور کی تہذیب کا دیا تھا، وہ اپنے دور کے تقاضوں کا دیا تھا، لہذا آج کی تہذیب اس تہذیب میں سوچی نہیں جا سکتی تھی. تو لہذا رسول اللہ کی اطاعت کی جائے گی، لیکن وہ اطاعت صحابہ پر ضروری تھی اس لیے کہ اس دور کے لوگ تھے. ہم پر رسول اللہ کی اطاعت فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اب قرآن آ چکا ہے اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمیں تہذیب کے طریقے بتائے گا. تو لہذا ہم حدیث کو چھوڑ کر ڈائریکٹ براہ راست قرآن کی طرف جائیں گے. تو یہ بنیادی بیماری ہے جس کو انہوں نے اپنے ذہن میں جنم دیا، اور فتنہ انکار حدیث کھڑا ہوا، اور اس پر انہوں نے حدیثوں کو فراموش کیا اور اس طرف چل پڑے. لیکن یہ بالکل ایک گپ اور خیالی باتیں تھیں. قرآن مجید فرقان حمید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ساری انسانیت کے لیے عملی نمونہ قرار دیا ہے. یہ قرآن ہی کی آیات، اور قرآن نے جہاں پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی بات کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی افاقیت کی بات کی ہے، اور آپ کی حاکمیت، آپ کی حیثیت بحیثیت ایک سیاستدان کی، آپ کی حیثیت بحیثیت ریاست کے امیر کی، المختصر آپ کی حیثیت بحیثیت ایک معلم کتاب کے، جتنی بھی حیثیات شعبہ زندگی میں ہوتی ہے قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، کہیں قرآن نے کسی دور کے ساتھ اس کو محدود نہیں کیا، بلکہ اس کو مطلق بیان کیا، اور امت کے تسلسل سے چلتے ہوئے آج سے، یعنی جب سے یہ فتنہ کھڑا نہیں ہوا، اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1250 سال تک یہ جو سلسلہ چلا رہا، ہمیشہ قرآن کی تفہیم کے لیے رسول کی اطاعت کو سامنے رکھا گیا. اور قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو بھیجا نہیں مگر اس لیے بھیجا کہ ہمارے تمام احکام کی اتباع اس کے قول کے ذریعے کی جائے. فَمَا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو چاہتا ہے کہ وہ احکام پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، قرآن کو سمجھے اور وہ اللہ کا محبوب ہو جائے، تو فَاتَّبِعُونِي، اس کے عملی تقاضے، اور ان قرآن کی جو عملی تشریحات ہمارے نبی نے ذکر کیے اتباع کے طور پر، فتبعونی، تو ان عملی تشریحات کو جو وجود مصطفیٰ سے، کلام مصطفیٰ سے، افکار مصطفیٰ میں اور احکام مصطفیٰ سے، ارشادات مصطفیٰ سے جو وہ فکر مل رہی ہے، فتبعونی، جو اس کی اتباع کرے گا اللہ اسی سے محبت فرمائے گا۔ تو ایک نئی ایسی درجنوں آیات اتباع سے متعلق گویا کہ واضح طور پر موجود ہے۔ اور قرآن میں، اور آخری میں یہ بات عرض کروں، اس لیے سورہ حجرات میں ریاست قائم ہو چکی ہے، سورہ حجرات کا انتخاب اس لیے ہم نے کیا کہ ریاست قائم ہو چکی ہے اور ریاست کا دار و مدار اس پورے آئینی ڈھانچے پر ہوتا ہے، اس منشوری ڈھانچے پر ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر امیر پر مکمل طور پر اعتماد پر ہوتا ہے۔ تو وہ پورا منشور جو ہے وہ قرآن کی صورت میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جو اس کو عملی طور پر، جو اس کی امپلیمنٹ ہوگی، جو اس کو نافذ کیا جائے گا اور اس کا جو اطلاق معاشرے میں کیا جائے گا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہوگا اور آپ کی ذات بھی ہوگی۔ لہذا سورہ حجرات شروع ہی انہیں کلمات سے ہوتی ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو درس دیتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ اس کے رسول کو پیچھے نہ چھوڑنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے ریاست کے اصول کو بیان کرنے کے بعد، ریاست کو منضبط کرنے کے لیے، ایک ذات پر جمع کرنے کے لیے، اور ریاست کے معاملات اور سیاسی اور دیگر معاملات کی تشریحات کو سمجھنے کے لیے، ذات مصطفیٰ کو حکم قرار دیتے فرمایا اور اتنا مضبوط حکم بیان فرمایا کہ تمہاری زندگی کے چاہے داخلی یا ظاہری درجنوں اور ہزاروں شعبے ہوں، تمام میں تمہیں رسول کی مرضی کو آگے رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عملی افکار کو آگے رکھنا، ان کی عملی تشریحات کو تم نے آگے رکھنا ہے، اور رسول کی عملی معاملات کو آگے رکھنا، اور ان کے فرمان اور ان کی عملی زندگی کو آگے رکھنے کو رب نے اتنا موقع کیا کہ فرمایا کہ اللہ کے آگے نہ بڑھنا اور رسول کے آگے نہ بڑھنا۔ تو اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا جس نے رسول کے آگے بڑھا وہ خدا کے آگے بڑھ گیا۔ اور یہاں پر عربی لغت کے جو ائمہ اور مفسرین ہیں وہ بڑا پیارا معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن کا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے مقدم نہ ہو، آگے نہ ہو، خیال میں، فکر میں، عقیدے میں، عمل میں، سیاست میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کسی شے میں تم نے رسول سے آگے نہ جانا ہے۔ ایک بات، لیکن پھر بھی قرآن نے مضمون نہیں بتایا کہ کس چیز میں آگے نہ جاننا ہے، بلکہ صرف یہ کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ چلو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ ہو جاؤ، کس چیز میں، یہ نہیں بتایا۔ تو علماء نے ذکر کیا اس بات کو کہ جب مفعول اور وضاحت اور تفہیم کے زاویے افراد کثیر ہو جائیں، جس کو اگر بیان کریں ایک شعبہ تو اس سے آگے دوسرا شعبہ ہوتا ہے، تو وہاں پر عربی گرامر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر خاص طور پر مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح حدیث باقی ان نمانا قاسم واللہ یوتی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، کیا بانٹنے والا ہوں نہیں بتایا، کیا دینے والا نہیں بتایا۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا علم بلاغت کے اندر، اور یہ اس کا بنیادی قاعدہ ہے کہ اس بانٹنے کی چیزیں اتنی تھی کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا تھا، اور عطا جو ہو رہی ہے وہ چیزیں اتنی تھی کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو لہذا فائل تو ذکر کیا گیا، مفعول ذکر نہیں کیا گیا۔ تو معنی یہ بنے گا اس کا، انما انا قاسم واللہ یوتی، جو رب دے سکتا ہے وہ میں بانٹ سکتا ہوں۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ معنی آ رہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ، کس چیز میں آگے نہ جاؤ؟ فرما زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں کسی میں تمہیں رسول سے آگے سبقت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی ایک شعبے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اور ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں خاص اس آیات کی طرف، جب خاص ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم نہ جانتے ہوئے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا، تو قرآن واضح طور پر حضور کی حاکمیت کو اور حضور کے ایک امارت مطلقہ کو اور حاکمیت مطلقہ جو مخلوق کے لیے، اس کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ہے وہ مومن ہی نہیں ہے حتی یحکموک، جو اپنے امور میں تجھے حاکم نہ مانے۔ یہ قرآن نے واضح کر دیا، فرما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب جو تو ان میں مسئلے کو صلح کروا دے، جو فیصلہ کر دے اور ان کے دنیاوی معاملات کو حل کر دے، اور جو حل کر کے تو نتیجہ دے دے، جو اس نتیجے کو اپنی عملی زندگی میں قبول نہ کرے، لا یؤمنون، تیرے رب ہونے کی قسم مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اتنی بڑی حاکمیت بیان کی کہ فرمایا جو تو فیصلہ کر کے دے گا حبیب وہ تو ماننا ہے، جس نے تیرے فیصلے کو قبول نہیں کیا وہ تو مومن ہے ہی نہیں، لیکن دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف کچھ نہیں سوچے گا. فرمایا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف نہیں سوچے گا. اور فرمایا مما قضیت وسلموا تسلیما، جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے اس میں اپنے دل میں بھی برا اور اس کے خلاف نہیں سوچے گا، بلکہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس کے سامنے مکمل سر تسلیم کو خم کر دے گا. اور یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ جس طرح مشرک کو خدا نہیں بخشے گا، جس طرح جو آیت پڑھی جاتی ہے بالکل صحیح بات ہے، مشرک کو خدا نہیں بخشے گا، اسی طرح رسول کے لیے دل میں برائی رکھنے والے کو بھی خدا نہیں بخشے گا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے. فرمایا جب رسول فیصلہ کر دیں، رسول کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں اگر بال برابر بھی اس کی مخالفت کسی بھی فکر کے اندر آ گئی تو رب کریم کہتا ہے فلا و رب کا. اور انداز دیکھیے قرآن کا، ایسا انداز بہت کم جگہ پر استعمال ہوا ہے، بلکہ خصوصی طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ فلا و رب کا، اے حبیب تیرے رب ہونے کی قسم، تیرے رب ہونے کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، چاہے کلمہ پڑھے چاہے نمازیں پڑھے کچھ بھی پڑھے. فرما لا یؤمنون، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو تجھے اپنی عملی زندگی میں حاکم نہ مانے، اپنا حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر جو تو ان کے باہم فساد باہم معاملات پر جو تو فیصلہ کر دے اس کو جب تک وہ قبول نہ کرے. قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے، فرمایا دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے، دل میں بھی. اب آپ دیکھیں کس طرح پابند کیا جا رہا ہے رسول کی اطاعت پر، فرمایا دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے. اگر کہا کہ ٹھیک ہے رسول تھے، اگر نہیں مانتا تو جہنم میں چلا جاتا، چلو میں مان رہا ہوں لیکن دل نہیں مانتا، اللہ فرماتا پھر ایسے بھی مسلمان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کے ایسے غلام چاہیے کہ جو ہمارے واسطے ہمارے حبیب کو مانے تو پھر زبان سے بھی مانے اور دل کو بھی جھکائے. فرمایا سلیم تسلیما، اور مکمل طور پر سلنڈر ہو جائے، مکمل طور پر اپنے ظاہر اور باطن کو مصطفیٰ کریم کے حکم کے آگے جھکا دے. یہ ہے سورہ حجرات کی خصوصیات کہ پہلے ہی ریاست کو اور اسلام کو منضبط کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ کی حقیقی تصویر، ان کا منصب، ان کا مقام بیان کیا گیا تاکہ ایک مرکزی ذات ایسی ہو کہ اگر امت فرقوں کا بھی شکار ہو جائے تو اس مرکزیت پر جمع ہو کر ان میں اتحاد ہو جائے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ قرآن کے پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ گھر میں بھی سورہ حجرات کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اور مسلم سیو العقیدہ مفسرین کی تفاسیر کے ذریعے آپ پڑھیں، آپ کو اس میں بڑے علمی نکات، بڑے اپنی عملی زندگی کے شب و روز کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام نے جو اتنے جوڑنے کی جو ضرورت کو بیان کیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں زبان سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ترانے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عملی زندگی میں بھی آپ کی سیرت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دل کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سرنگو رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.